بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات اور کچھ خوبیاں نقل کی ہے، بیان فرمائی ہے۔ اس مجلس میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مبارک باتوں کی کچھ تفصیل شرح سنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو پوری پابندی اور اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی صفات کے اندر ایک بڑی صفت ہے، اقل الناس تکلفاً، سب سے کم تکلف کرنے والے صحابہ تھے۔ اس کا کیا مطلب کہ تکلف نہیں تھا، کم سے کم تکلف تھا، یا بالکل صحابہ میں تکلف نہیں تھا؟ پہلی چیز، صحابہ کی عملی زندگی میں سادگی تھی، ایک دم سادہ سمپل زندگی گزارتے تھے۔ اور آپ اس دنیا کا اتہاس اور تاریخ پڑھیں گے تو جن جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں ان سب کی زندگی کے اندر آپ کو سادگی ملے گی۔ تو یہ سادگی والی صفت ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانی ہے۔ دوسری چیز، حقیقت پسندی، کہ جو حقیقت ہو اس کو مانو۔ آج ہم لوگ اپنی ضد میں ایسے اڑے رہتے ہیں کہ حقیقت اور سچائی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام حقیقت پسند تھے۔ تیسری چیز، رہن سہن، چال ڈھال، اس میں بناوٹ بالکل نہیں تھی۔ آج تو رہنے میں، سہنے میں، چال ڈھال میں بہت بناوٹ عام ہو رہی ہے۔ صحابہ رہن سہن میں اور چال ڈال کے اندر بالکل بناوٹ اور تکلف نہیں کرتے تھے. زندگی کی سادگی کیسی تھی؟ جو جوتا چپل مل گیا وہ جوتا چپل انہوں نے پہن لیا, اور جو جوتا چپل نہیں ملا وہ کھلے پیر چلنے میں ان کو شرم نہیں لگتی تھی. ایسی ان کی خوبی تھی, جوتی چپل ملی پہن لی, اگر نہیں ملی تو بغیر جوتی چپل کے بھی صحابہ چل دیتے اور اس میں ان کو کوئی شرم نہیں تھی. زمین پر نماز پڑھے, زمین پر بیٹھ جاوے, زمین پر سو جاوے, اس میں ان کو کوئی جو ہے تکلیف نہیں تھی. موقع ہوتا تھا تو بغیر کوئی چیز بچھائے ہوئے سیدھے زمین اور مٹی اور گھاس پہ نماز پڑھتے تھے, ضرورت ہوتی تھی تو سیدھے زمین کے اوپر بیٹھ بھی جاتے تھے, ضرورت ہوتی تھی سیدھے زمین کے اوپر سو بھی جاتے تھے. ایسی سمپل زندگی صحابہ کرام کی تھی. ایک مرتبہ رومان امپائر سے ایک کرسچن ایمبیسیڈر سفیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر کا پیلس کیسا عجیب و غریب ہوگا, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنے, خلیفہ بنے, تو اس زمانے کے اندر اسلامی حکومت بہت دور دور تک پہنچ گئی تھی. تو بیچارہ سوچنے لگا کیسے شاندار بنگلے میں حضرت عمر رہتے ہوں گے, چاروں طرف سیکیورٹی گارڈ ہوں گے. مدینہ جا کر کے اس نے پوچھا امیر المومنین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ان کا کوئی محل تو ہے نہیں, جو گھر ان کا ہے سیدھا سادہ. کہا اس وقت کہاں ملیں گے؟ کسی نے بتایا کہ اس وقت شہر سے باہر ایک جگہ کے اوپر ہے. جب وہ رومان امپائر کا ایمبیسیڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے شہر سے باہر گیا تو ایک درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے, اور کوئی جو ہے ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی پولیس گارڈ نہیں تھا. تو رومان امپائر کا ایمبیسیڈر کہنے لگا, ہمارے بادشاہوں نے لوگوں پر ظلم کر کر کے اپنی زندگی مشکل بنا دی, کیا آگے پیچھے ان کو سیکیورٹی لگانی پڑتی ہے, محل بنایا ہے. یہ دیکھو امیر المومنین, آدھی دنیا پر ان کی حکومت چل رہی ہے لیکن ان کا عدل و انصاف ایسا کہ ان کو کسی سے خطرہ ہی نہیں. ایک جھاڑ کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں. ایسی سادہ سیدھا بے تکلف زندگی کہ ضرورت لگی تو مٹی پر نماز پڑھ لی, ضرورت لگی تو مٹی پر بیٹھ گئے, ضرورت لگی تو مٹی کے اوپر سو گئے. ایسی ان کی زندگی تھی. کھانے کے لیے لکڑی کا برتن ملے یا مٹی کا برتن ملے اس میں کھا لیتے تھے, پی لیتے تھے. یہ نہیں کہ کانچ کی پلیٹ لاؤ, اسٹیل کی لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ, جو برتن ملا اس میں کھانا کھا لیتے تھے. اسی طرح دوسرے کا جھوٹا کھانا اور پینے میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. جھوٹا یعنی دوسرے کا منہ لگایا ہوا, کسی نے کچھ کھایا ہے, کسی نے کچھ پیا ہے تو صحابہ بہت خوشی خوشی اس کو کھا لیتے تھے. آج تو ہم میں سے ہر ایک کو الگ پیالہ چاہیے, یعنی کوئی آدمی اندر چمچ مار کر کے پیے گا تو بھی ہم اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے. ہر ایک کو پلیٹ الگ چاہیے, ہر ایک کو پیالہ الگ چاہیے. صحابہ کرام دوسروں کا منہ لگایا ہوا جھوٹا کھانا پینا بالکل بے تکلف کھایا کرتے تھے. پیٹ بھرنے کے لیے جو بھی حلال روزی نصیب ہوتی صبر اور شکر کے ساتھ کھا لیتے تھے. دیکھا کہ یہ حلال ہے, کھا لیا اس کو. کبھی اچھی چیز مل گئی, ٹیسٹی نعمت مل گئی, تو اس کو بھی خوشی خوشی کھا لیتے تھے, سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے, سوکھی کھجور بھی کھا لیتے تھے. غرض وقت پر اللہ تعالی جو دے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالکل خوشی خوشی کھا لیتے تھے, اور ان کو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی تھی کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور کیا جو ہے پی رہا ہوں. حلال کمائی کرنے کی وہ فکر کرتے تھے, اور حلال کمائی سے جیسا کپڑا ملتا وہ پہن لیتے تھے. حلال کمائی سے جیسا بھی کپڑا ملتا تھا پہن لیتے تھے. کبھی سوتی کپڑا یعنی سوتراؤ کاٹن کا کپڑا وہ ملا تو وہ پہن لیا, کبھی کوئی دوسرا اون کا کپڑا ملا تو وہ پہن لیا, عمدہ اور شاندار کپڑا ملا تو وہ بھی پہن لیا. ایسی ان کی زندگی تھی, اور ایسے توازو کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے تھے کہ جیسے کہ ان کی باڈی زمین سے لگی ہوئی ہے, ایسے وہ چلتے تھے صحابہ. لیکن ایسی توازو کے باوجود ان کا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا تھا. زمین پر چلتے, زمین کے ساتھ لگے لپتے رہتے, لیکن تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ ہوتا تھا. لوگوں میں ملتے جلتے بھی تھے, یہ نہیں کہ میں الگ تھلگ رہوں شان بان آن سے رہوں, نہیں, لوگوں کو ملتے چلتے پھرتے, لیکن ان کا دل اللہ کی یاد میں رہتا تھا, اللہ کے ذکر میں رہتا تھا. ایک دم سادہ سمپل زندگی صحابہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. یہ ہیں اقل الناس تکلفن. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں کوئی بناوٹ, کوئی تکلف, کوئی تصنع نہیں تھا. ایک دم سمپل سادہ زندگی صحابہ گزارتے تھے. ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں فارس جو اس زمانے کے اندر بہت بڑی حکومت تھی, بہت بڑا امپائر تھا, تقریباً آدھی دنیا پر فارس والوں کی حکومت چل رہی تھی. صحابہ پہنچے تو ہی پرانے میلے کپڑے پہن کر کے, تو ان کا جو قصر الابیض تھا اہل فارس کا, تو وہاں سپاہیوں نے صحابہ کو روکا, کیوں آئے؟ تو کہا بادشاہ کو ملنے جانا ہے. تو کہا کپڑے ایسے پہن کر کے اتنے بڑے بادشاہ کو ملو گے؟ تو کہا ہاں ہم تو یہی کپڑے پہن کے ملیں گے. کہا میں تم کو نئے کپڑے دیتا ہوں. تو کہا نہیں, ہم نے جو کپڑے پہنے سادے سیدھے, اسی کپڑوں میں اگر بادشاہ کی ملاقات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم کو ملنا نہیں, ہم واپس چلے جاتے ہیں. ایک دم سمپل بے تکلف زندگی صحابہ کی. آگے سنو, اعمقہم علما, صحابہ کا علم بہت ڈیپ تھا, گہرائی والا علم, نالج بہت ڈیپ صحابہ کرام کا. لیکن اتنے علم کے باوجود بغیر ضرورت اپنے علم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. آج تو ہم کو کوئی بات معلوم ہوگی تو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اچھلتے پھرتے ہیں. علم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. اپنے آپ کو بڑے عالم ظاہر کرنے کے لیے بحث نہیں کرتے تھے کہ چلو بحث کرو, کمنٹ کرو بیٹھے بیٹھے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا بڑا عالم دین ہوں. جس مسئلے کی, جس دین کی بات کی ضرورت ہو بس اتنا ہی بیان کرتے تھے. اس سے زیادہ صحابہ اپنا علم دکھاتے نہیں پھرتے تھے. اور فتویٰ اور مسائل دینے میں, بتانے میں صحابہ کا اتنا احتیاط تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو کوشش یہ کرتے تھے کہ دوسرے صحابی کے پاس بھیج دے کہ وہ مسئلہ بتاوے, وہ مسئلہ بتاوے. یہ نہیں کہ مرجع الخلائق میں ہی بن کے بیٹھا رہا ہوں اور سارے لوگ مجھے اکیلے سے ہی مسئلہ پوچھے. نہیں, صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مسئلے مسائل بتانے کے لیے دوسروں کا ریفرنس دیتے تھے. جاؤ نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے, جاؤ نہیں حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس بڑا علم ہے, وہاں جا کر کے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لو. ایک خوبی یہ تھی علم کے بارے میں کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو صاف کہہ دیتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے مت پوچھو. آج تو یہ بات بولنے میں ہمیں شرم آتی, ہمارا مقام گڑ جاتا ہے. شریعت کی جو بات معلوم نہ ہو صاف صاف, مجھے معلوم نہیں, کسی اور کو جا کر کے پوچھ لو. اور یہ صحابہ کرام خود اتنے اونچے درجے کے اوپر ہونے کے باوجود ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ دوسرے صحابی کی مجلس میں بیٹھنے جاوے, دوسرے صحابی کی خدمت میں جاوے. یہ صحابہ کی بہت بڑی خوبی کہ خود اتنے بڑے علم والے, اتنا اونچا عمل, لیکن اس کے باوجود جو دوسرے صحابی ہے کہا میں وہاں بیٹھنے جاؤں گا, میں ان کی مجلس میں جاؤں گا, میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا. یہ حضرات صحابہ کرام کی خوبی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ کرام کی خوبیاں بیان فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے, نمبر ایک, صحابہ کی عظمت اور محبت اپنے دل میں پیدا کرو. نمبر دو, ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی برا اور گندا خیال نہ آنے دو اپنے دل میں بھی نہیں, برا اور گندا خیال بالکل مت آنے دو. دیکھو قرآن میں کتنی زبردست دعا بتائی گئی اللہ تعالی کی طرف سے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے, جو ہمارے ایمان والے بھائی پہلے دنیا میں تھے اور دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان کی مغفرت کر دو. اور اس میں پہلا نمبر صحابہ کا ہے کہ ان کی بھی اللہ مغفرت کر دو اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی کینہ اور میل نہ آوے, ہمارے دل کو پاک اور صاف رکھو. اور تیسری چیز یہ سیکھنے کو ملی ہم کو کہ صحابہ کرام کے معاملے کے اندر ہم لوگ گستاخی نہ کریں. چوتھی چیز, ان سے محبت رکھے. پانچویں چیز, ان کے اخلاق کو زندگی کے اندر ہم لوگ اپنانے والے بنے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو خوبیاں بیان فرمائی اس میں سے یہ دو خوبی ہم لوگ بہت اہمیت سے لیوے. اقل الناس تکلفاً, بناوٹ زندگی میں, تصنع ختم کرو اور اپنے آپ کو سادگی والی زندگی کے اوپر لاؤ. اور اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرو, علم کو کسی کے اوپر جتلاؤ مت. علم کو جو ہے بحث مباحثے کا, بیکار بحث مباحثے کا ذریعہ مت بناؤ, اور علم کا شو اور دکھلاوا مت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے, اور جو خوبیاں ان کے اندر تھی اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں ہمیں اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اشراق کا وقت ہو چکا ہے, جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نماز میں آپ کئی نیتیں کر سکتے ہیں. مثلا کوئی بھائی تازہ وضو کر کے اشراق پڑھے تو تحیت الوضو کی نیت کرو, پھر مسجد میں اشراق پڑھ رہے ہیں تو تحیت المسجد کی بھی نیت کرو. اور محدثین کے نزدیک اشراق اور چاشت ایک ہی ہے تو اشراق کی بھی نیت کرو, چاشت کی بھی نیت کرو. چار نیت ہو گئی. تحیت الوضو، تحیت المسجد، اشراق اور چاش. صوفیہ دونوں کو الگ الگ کہتے ہیں، اسی لیے دو الگ نماز ہو گئے. پھر اسی میں صلاۃ الحاجہ کی بھی نیت کر لو، پھر اسی میں صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لو، اسی میں صلاۃ استخارہ کی بھی نیت کر لو. کل رات ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. یہ بیماری بہت سو کو لگی رہتی کہ کیا کروں، جس کو کہتے ہیں ڈسیزن لینے کی سمجھ نہیں پڑتی. تو اگر دو رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے روز پڑھ لیا کرو گے تو انشاءاللہ وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ جو الجھن ہے، کیا فیصلہ کروں کیا فیصلہ کروں، کیا کام کروں کیا کام کروں، ڈسیزن نہیں لے پاتا، وہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور صلاۃ استعانہ کی نیت کر لو کہ اللہ مجھے ہر کام کے اندر میری مدد فرماوے. تو کم از کم آٹھ نیت ہو گئی، ان آٹھ نیتوں کے ساتھ یہ چار رکعت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کے برکتوں سے انشاءاللہ خوب نوازیں گے. بڑا فائدہ ہے روزی کی برکت، یہ جو نماز ہے صبح کی اس میں روزی کی برکت ہے، اور اس کی روزانہ عادت بناؤ. روز یہ نماز پڑھ کے کاروبار پر جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب برکت تمہیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.